أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. جی الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اولئك جزاؤهم مغفرة اور یہی جزا ہے انہی کی جزا ہے مغفرة بخشش من ربهم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغ ہیں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں خالدین فیہا اور یہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کا تعلق قرآن پاک کی پچھلی آیت کے ساتھ بہت گہرا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی بڑا گناہ کر لے کھلا گناہ کر لے یا اپنی جانوں پہ ظلم کرے یعنی چھپ کے گناہ کر لے وہ اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے فاستغفروا لذنوبهم یہی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جی مغفرت طلب کرے اور کون ہے جو معاف کرنے والا ہے. پھر فرمایا ولم یسروا علی ما فعلوا اگر وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا ایک مرتبہ معافی مانگتا ہے اب گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی جزا جو ہے نا وہ مغفرت ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ اس کی جزا جو ہے وہ مغفرت ہے من ربہم اس کے رب کی طرف سے اور ایسے بندے کی جزا جو ہے وہ جنت ہے. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو معافی مانگنے والا اور معافی مانگنے کے بعد اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرنے والا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت کا بھی وعدہ کیا گیا ہے. یہاں پہ عام طور پہ تفسیر کے طالب علم کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ جنات ان کے لیے اجر جنت ہے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر جنت کے نیچے ہیں تو جو جنتی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہے اس سے کہ نہریں تو جنت کے نیچے ہوں گی. تو یہاں مفسرین نے جواب دیا کہ جنت کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جو گھر ہوں گے جو باغات ہوں گے ان سے آگے جیسے نیچے جا کے یہ نہریں ہوں گی. تو یہاں محذوف ہے جنت کے باغات اور جنت کے گھر کہ یہ در حقیقت پوری جنت کے نیچے نہریں نہیں ہوگی بلکہ جو جنت کے گھر ملیں گے جنتیوں کے ان سے نیچے ان سے آگے جیسے ہوتا ہے یہ نہریں بہ رہی ہوں گی جس کو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوں گے ایک خوبصورت سما جو ہے وہ بن جائے گا. عام طور پہ مومن جنت مانگتا تو ہے مگر اتنی زیادہ اس جذبے سے جنت اللہ سے نہیں مانگتا جیسا کہ اس کو مانگنا چاہیے. اپنی پریشانیوں کو وہ زیادہ جذبے سے مانگتا ہے تمنا بنا کے مانگتا ہے جنت کو وہ اتنی تمنا بنا کے مانگتا نہیں ہے اللہ سے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ آپ جنت کی بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، بلکہ رمضان المبارک میں فرمایا کہ چار چیزوں کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کثرت کرو، اور اللہ سے جنت مانگنے کی کثرت کرو، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت کرو۔ تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جنت کو مانگنے میں ہم اتنا جذبہ نہیں رکھتے۔ ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ جنت ہماری فی الحال کے مسئلوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس لیے اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ رہے ہوتے۔ نوکری نہیں ہے تو زیادہ زور سے مانگیں گے، شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو زیادہ زور سے مانگیں گے۔ پریشانیاں جو دنیا کی ہیں اس کو ہم بہت جذبے سے اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو بہت جذبے سے مانگیں۔ اور جنت کو ہم اللہ سے جذبے سے اس لیے نہیں مانگتے کیونکہ ہم جنت کے بارے میں اویئر نہیں ہوتے کہ یہ جنت ہے کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ایسی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس کو، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے نہیں سنا کہ وہ کیا خوبصورت چیز ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ وہ گزر نہیں سکتی، اس کی تصویر وہ اتنی خوبصورت ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے خواب و خیال سے زیادہ بڑی اور زیادہ پرسکون اور زیادہ مزے کی جگہ ہے، اگر اس کی جھلک بھی ہمیں پتہ چل جائے تو پوری زندگی اس جنت کو مانگتے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر جنت میں بناتے ہیں اور ایک گھر جہنم میں بناتے ہیں، جتنے انسانوں کو پیدا کیا سب کا ایک گھر جنت میں بنا دیا، سب کا ایک گھر جہنم میں بنا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیک لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ نیک لوگ جو ہیں ان کو جنت میں لے جانے سے پہلے ان کو جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیکی نہ کرتا یہ تیرا ٹھکانہ ہونا تھا، یہاں سانپ بچھو ہونے تھے، خون ہونی تھی، چیخیں ہونی تھی، خوف ہونا تھا، پریشانی، غم، ڈپریشن ہونا تھا، چہرے کا جانوروں کی طرح بن جانا تھا، آواز کا کتوں کی آواز کی طرح بن جانا تھا، یہ وہ جگہ تھی تیری جگہ۔ تو اس کو جہاں نیک لوگوں کو جنت میں لے جانے سے پہلے جہنم کے گھر کو دکھایا جائے گا، اور پھر جب اسے جنت کا گھر دکھایا جائے گا اس کے دل کے اندر سے آواز نکلے گی الحمدللہ رب العالمین۔ تو دو گھر ہر انسان کے، اسی طرح بدکار گناہگار جو ہوگا جس کو جہنم میں لے جانا ہوگا اس کو پہلے اس کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا، بس اس گھر کو وہ دیکھے گا اور اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوگی کہ کاش یہ جو میرے لیے اللہ نے گھر بنایا تھا میں اب پوری زندگی کے لیے یہاں رہتا۔ مگر اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، وہ اپنے جہنم کا جب گھر دیکھے گا اس کی حسرت اور بڑھ جائے گی، اس کا غم اور چیخیں اور بڑھ جائیں گی۔ تو ہر انسان کے لیے اللہ نے جنت میں بھی گھر بنایا اور جہنم میں بھی گھر بنایا۔ وہ گھر ایسا ہے کہ پتہ چل جائے تو انسان اسی گھر کو زندگی بھر مانگتا رہے اللہ سے۔ آج دنیا کے گھر مانگنے والے اللہ سے بڑے ہیں، جنت میں گھر مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے۔ واقعی بڑا نیک آدمی ہوتا ہے وہی بار بار اللہ سے جنت مانگ رہا ہوتا ہے۔ بیوی آسیہ فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ فرعون کی خدائی پر ایمان نہیں لائے بلکہ اللہ پہ ایمان لائی، تو فرعون نے بہت زیادتی کی، اور فرعون نے زیادتی یہ کی کہ اپنے درباریوں کو کہا کہ یہ مجھے نہیں مانتی خدا،
اس کے جسم سے اس کی خال کو الگ کر دیا جائے زندہ, تو سارے درباریوں کے سامنے پہلے بے لباس ہوئی, اللہ اکبر, مگر اس کو خدا پھر بھی نہیں مانا, نہیں خدا اللہ ہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا مانتی ہوں, تو اللہ کے لیے یہ ذلت برداشت کی کہ سارے لوگوں کے سامنے اس ملعون نے بے لباس کیا تو بے لباس ہونے کے لیے تیار ہوئی, اور پھر درباریوں نے اس کی خال کو اس کے جسم سے الگ کیا زندہ حالت میں, اتنی تکلیف برداشت کی, اللہ اکبر, اور جب وہ جان نکل رہی تھی خون کے فوارے نکل رہے تھے اس وقت اللہ سے کیا دعا کی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, دیکھیں جنت اللہ سے مانگے, اللہ جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرمانا, تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو جنت کا احساس لگا رہتا ہے, فکر لگی رہتی ہے بار بار اللہ سے جنت ہی مانگتے ہیں, تو یہ اللہ کی نیک بندی تھی, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے آخری وقت پہ بھی یہی کہا, اللہ یہ دنیا کچھ نہیں, اس جنت میں گھر دینا مگر اپنے قریب گھر دینا, تو جنت بھی مانگنے والی اور جنت میں اللہ کا قرب بھی مانگنے والی, تو یہ نیک عورت تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور آسیہ یہ جو فرعون کی بیوی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں میری بیوی بنا دیا, تو ان کو بڑی سعادت حاصل ہو گئی, سبحان اللہ. تو دیکھیے نیک لوگ جو ہیں وہ بار بار جنت اللہ سے مانگیں گے, کچھ نہ کچھ احساس ہو گیا کہ وہ جنت جو ہے وہ اس دنیا سے بہت زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا اگر مجھے مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت اس دنیا کی ہوتی تو کافروں کو اس دنیا میں سے کچھ بھی نہ دیتا, تو جنت کے مقابلے میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, اس لیے اس جنت کا جب اگر پتہ چل جائے وہ کیا ہے تو شاید سارے مومن ساری زندگی اس جنت ہی کو سجدے میں مانگتے رہے. تو جنت جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین جگہ ہے. کچھ اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے, ہمیں صرف اللہ چاہیے. چنانچہ رابعہ بصری مشہور اللہ والی ایک گزری ہیں, بڑی مشہور اللہ والی, ان کا مشہور قول ہے, وہ کہتی ہیں کہ لاؤ پانی تو میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں, کہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور لاؤ آگ کہ میں جنت کو جلا دوں کہ لوگ اس جنت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں. تو انہوں نے جنت کی اور جہنم کی بھی نفی کر دی کہ جی ان کو طلب اور ان سے بچنا جو ہے جہنم سے بچنے کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے, جنت مانگنے کی فکر نہیں, اللہ کی محبت کی فکر ہونی چاہیے. تو یہ جو الفاظ کوئی اللہ والوں نے اس طرح کے کہے یہ غلبہ حال غلبہ محبت نے کہے, کیونکہ جنت اللہ سے مانگنا یہ عین عبادت ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا اور یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے. تو یہ جو اللہ والوں سے ایسے الفاظ جو نکل آتے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اصل میں وہ غلبہ حال میں ایسے کہتے ہیں, ورنہ تو ایسا کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں. جنت کو طلب کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے بھی ہمیں سکھایا کہ رمضان میں جنت کو طلب کرو, رمضان کے علاوہ بھی بہت متعدد موقع پہ جنت کی طلب کی دعائیں موجود. اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد السانی رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصری کے اس واقعے کو سن کے فرماتے ہیں کہ رابعہ بیچاری بھید سے واقف ہوتی تو ایسا کام نہ کرتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جنت کی طرف بلایا ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام یعنی جنت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہے کہ مومن اللہ سے خوب جنت طلب کرے, تو آج اس میں ہم کمی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں. اسی طرح ایک اور بزرگ تھے, اور بزرگ کا نام تھا ممشاد دین ولی رحمت اللہ علیہ. جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے ان کو ویسے دعا کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور نعمتیں عطا فرمائے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ 20 سال سے ہر روز مجھے جنت اپنی پوری آرائش کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے, میں اس دیکھنے کے باوجود بھی اپنی توجہ اللہ سے نہیں ہٹاتا, تو میں کیا اس جنت کی طلب کروں گا. تو یہ جو اللہ والوں سے ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں, یہ غلبہ محبت میں, غلبہ حال میں صادر ہوئی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ مومن کا کام جو ہے وہ جنت کو طلب کرنا ہے, خوب جنت کو طلب کرے. اور رمضان کے اوقات میں تو بہت زیادہ جنت کی طلب اس کے دل میں ہونی چاہیے. جنت میں جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا تو جیسے دنیا میں بڑے مہمانوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے نا, خاص لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں, بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو مہمانوں کو بلایا جاتا ہے. یہ خاص بڑے مہمان ہوتے ہیں ان کو ایسے کیا جاتا ہے. تو جنتیوں کو بھی اسی پروٹوکول کے ساتھ فرشتے, ایسے جیسے بہت ہی چیف گیسٹ کوئی ہے, اس کو لے کر جنت کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گے. اور جنت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جنت کے اندر ان کی استقبال اس طرح ہوگا, جیسے دنیا میں بہت بڑا کوئی گیسٹ آتا ہے تو گھر کا جو مین میزبان ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے کئی مرتبہ اس کو کھانا دیتا ہے یا پلاتا ہے کچھ. تو اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ جنتیوں میں سے کچھ ایسے بڑے لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جنتی لوگ قیامت کے دن جنت کی طرف چلیں گے جماعت بنا کر, اور ان کا رب جو ہے, اور ایک جگہ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, کہ ان کا رب جو ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائیں گے. تو جنت میں جو لے جایا جائے گا وہ بھی بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. ٹوٹل جنتی جو ہیں وہ 120 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہوں گے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں سے 80 جو گروپ ہوں گے, 80 صفیں میری امت کی ہوں گی, باقی 40 صفیں اور امتوں کی ہوں گی. تو دیکھیے اللہ تعالی کی خاص رحمت اس امت پہ ہوگی کہ 120 میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ اس امت کی ہوں گی. ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک سارے صحابہ اکرام سے بالکل کنارہ کش ہو گئے, بس نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے, کسی سے کوئی بات نہیں کرتے. یہ بہت ہی خلاف معمول تھا, ورنہ دن میں کوئی ایک آدھ مرتبہ کوئی نہ کوئی مجلس ضرور لگتی, ایک سے زیادہ مرتبہ بھی لگتی, لمبی مجلسیں بھی لگتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی آئیں صرف نماز پڑھیں اور تشریف لے جائیں اور کوئی بات چیت گفتگو نہ ہو. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک بالکل کوئی گفتگو کچھ بھی نہیں ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر کار صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے محبوب آپ نے 3 دن تک تنہائی کیوں اختیار فرمائی ہوئی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دعائیں مانگ رہا تھا 3 دن سے اللہ تعالی کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا دعا مانگ رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ بنا جو بلا حساب جنت میں جائیں, اور ان سارے 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی, اللہ نے یہ دعا کو شرف قبولیت بخشی. تو دیکھیے جنت میں جانے کی اللہ کے نبی پوری امت کے لیے خوب دعائیں مانگا کرتے تھے. جنت کیا ہوگی, جنت میں کیسے رہیں گے, جنت کا مکان کیسا ہوگا؟ تو ہمیں کچھ نہ کچھ حدیث پاک سے اس جنت کے مکان کی ڈیٹیل پتہ چلی کہ جنت کا مکان جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جنت کے اندر فرشتے جو ہیں وہ جنتی کا مکان بنا رہے ہوں گے. وہ دنیا میں بھی ہوگا تو اس کو جنت کا مکان اس کے فرشتے بنا رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت اس کے فرشتے جنت میں اس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ ذکر کرنا ختم کر دیتا ہے یعنی نیک اعمال کرنا ختم کر دیتا ہے وہ مکان بنانا روک دیتے ہیں. دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مکان بنانا کیوں ختم کر دیا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا اینٹ گارا ختم ہو گیا. یعنی یہاں جو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کی بدولت وہاں ان کو اینٹ گارا مل رہا ہوتا ہے. تو عورتیں دل میں یہ بات سوچیں کہ جتنا وقت وہ عبادت میں لگائیں گی, تلاوت میں لگائیں گی, نمازوں میں لگائیں گی, تسبیحات میں لگائیں گی, اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں گی, اتنی دیر جنت میں ان کا مکان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوگا. حتیٰ کہ اگر ایک مرتبہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ دے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اس کو ایک ایسا درخت ملتا ہے اس کی سائز اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر اس درخت کے نیچے ایک گھوڑا 500 سال تک بھاگتا رہے تو وہ گھوڑا جو ہے رک جائے گا, اس درخت کا سایہ نہیں رکے گا. صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ اتنی بڑا درخت ملے گا. تو سوچئے اس جنت کے مکانات کیسے بڑے ہوں گے جس کے اندر درخت اتنا بڑا لگا ہوا ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ جنت میں جائیں گے, پھر ان کے بعد اور برے لوگ جائیں گے, اور کم نیک اور کم نیک جائیں گے, حتیٰ کہ پھر کچھ جہنمیوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے, پھر جہنمیوں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ ان کی کسی شفاعت کرنے والے کے بغیر ویسے ہی نکال لیں گے. یہ سب سے آخری لوگ ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جنتی جنت کے اندر جانے والا جو آخری شخص ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے, اتنا بڑی جگہ دیں گے جو اس دنیا سے 9 گنا بڑی ہوگی. تو جو آخری آنے والا ہوگا اس کو اتنا ریئل اسٹیٹ ملے گا. تو سوچئے جو مومن ہوں گے جو اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے ان کو کتنی بڑی بڑی جگہ ملیں گی, کیسے بڑے بڑے گھر ہوں گے جن کے اندر اتنے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہوں گے. تو آج ہماری دنیا میں کوشش ہوتی ہے کہ جی اتنے گز کا نہیں, اس سے تھوڑا اور بڑا مل جائے گھر, تو عورتیں مرد سارے خوش ہو جاتے ہیں. تو جنت کے جو مکانات ہوں گے وہ بہت بڑے ہوں گے, اور جنت میں جو انسان کو جگہ ملے گی وہ حیران کن ہوگی. جنت میں جا کے تھوڑی دیر تک تو بندہ جو ہے وہ حیران ہی ہو جائے گا کہ یہ میں کہاں آ گیا. حدیث بعد میں آتا ہے کہ جنت کے اندر لوگ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کریں گے, چنانچہ اگر کچھ جنت میں عورتیں ہوں گی ان کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعوت کروں, اور وہ تمنا پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس دعوت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے, اور وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کی دعوت کریں گی. کچھ عورتیں یہ سوچیں گی ہم حضرت عائشہ کی دعوت کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اس دعوت کی بھی توفیق دے دیں گے, اور وہ دعوت جو ہے اس کے اندر کوئی ارینجمنٹس نہیں کرنے پڑیں گے. آج عورتوں کے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو سب سے بڑی فکر ارینجمنٹس کی ہوتی ہے, کئی دن پہلے سے جو ہے وہ جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس دعوت کی کوئی ارینجمنٹ نہیں کرنی ہوگی, وہ بہترین ترین دعوت ہوگی, اور اس دعوت کے اندر سکون ہوگا, مزے ہوں گے, کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہوگا. جتنی لمبی کرو, جتنے کھانے بناؤ, کوئی اس میں مشقت نہیں, کوئی اس میں فکر نہیں. یہ ایسی بہترین دعوتیں ہوں گی. چنانچہ جنت کے اندر معزز خواتین ہوں گی, ان کی دعوتیں ہوں گی, اور لوگ ایک دوسرے کو بھی دعوت دیں گے. جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں ان کی بھی دعوتیں ہوں گی, اور ایک دوسروں کے ساتھ دعوتیں کریں گے اور خوب مزہ ہوگا, اور اس دعوت کا کوئی مشکل پہلو جو ہے وہ نہیں ہوگا. چاہت کے مطابق ہر چیز موجود ہوگی. جب یہ جنتی عورت نیت کرے گی کہ میں نے فلاں کی دعوت کرنی ہے, کسی بھی تیاری کے بغیر وہ فلاں بھی حاضر اور وہ دعوت بھی حاضر ہو جائے گی. یہ ایسی زبردست قسم کی وہ جگہ ہوگی.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر عورتوں کو کلوزٹس دیے جائیں گے، کپڑوں کے بڑے بڑے کلوزٹس، اور عورتوں کو کپڑوں کے بڑے کلوزٹ رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جو عورت کا کلوزٹ ہوگا وہ ایک انار کے درخت کی طرح ہوگا، ہر انار کے اندر اس کا ایک نیا لباس رکھ دیا جائے گا، ہر روز وہ ایک انار اٹھائے گی، اس انار میں ایک برانڈ نیو زبردست قسم کا لباس ہوگا جو وہ پہن لے گی، جس طرح وہ چاہے گی اس طرح کا وہ لباس ہوگا جو اس انار میں سے نکلے گا، اس کو نہ دلوانا پڑے گا نہ استری کرنا پڑے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو جنتی عورت کا لباس ہوگا اس سے 70,000 رنگ چھلکیں گے، وہ لباس پہنے گی تو ہر ایک اس کو دیکھ کے ششدر رہ جائے گا، ہر ایک حیران ہو جائے گا. اس 70,000 رنگوں والی خوبصورت پوشاک اس کو ملے گی. اللہ تعالی جنت والی عورتوں کو ایسی خوبصورت پوشاک جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے. پھر یہ جنت کی عورت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حسن جو ہے بہت زیادہ بیان نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک میں اس حور کا اور قرآن میں حور کا ذکر ہے. حور تو اس جنت کی جو عورت ہوگی اس کی خادماؤں میں سے ایک ہوگی. یہ جو جنت کی عورت ہوگی اس کا کچھ تھوڑا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس کو جنت کے اندر تاج پہنایا جائے گا. یہ حوروں کو یہ تاج نہیں دیا جائے گا، تو وہ جنت کی ملکہ ہوگی اس کو یہ تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی جو حوریں ہوں گی وہ بہت خوبصورت ہوں گی جنت میں، وہ اس کی خادمائیں ہوں گی، مگر اس کا حسن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک جگہ بنائی جائے گی جہاں پہ یہ عورتیں جائیں گی، جیسے دنیا میں بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے اس بیوٹی پارلر کے اندر جس طرح کا حسن چاہے گی اس طرح کی اپنے آپ کو بنا لے گی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور کسی اور کی کوئی چیز دیکھتی ہیں تو فوراً وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے. کسی کا اچھا کپڑا دیکھ لیا وہ کہتی ہیں جی اسی میچنگ کا مجھے کپڑا ملنا چاہیے، کسی کا اچھا میک اپ دیکھ لیا وہ کہتے ہیں جی اسی طرح کا مجھے میک اپ چاہیے، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا وہ کہتے ہیں جی اسی طرح کا مجھے چاہیے. تو اپنے حسن کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ چوزی ہوتی ہیں. ہر عورت کا یہ دل ہوتا ہے کہ بس میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی ان کے اپنے اوپر چھوڑ دی کہ جیسی خوبصورتی چاہو گی، جس طرح کی خوبصورتی چاہو گی ویسی خوبصورت بن کے جنت میں آ جاؤ گی. جنت کی حوروں کا حال یہ ہوگا، ان کو اللہ نے اتنی خوبصورتی دی ہوگی، جب جنتی مرد اور عورت جنت میں داخل ہوں گے اتنی وہ خوبصورت عورتیں ہوں گی کہ 70 سال تک انہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں پھر انسان وقت گزارنے لگے گا، اور وقت گزارنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا. جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا تو ایک نور کی بارش ہوگی، اس نور کی بارش کی وجہ سے یہ جو جنتی ہوں گے ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ اللہ کا دیدار کر کے واپس جنت میں اپنی جگہوں پہ جائیں گے تو وہ جو ان کے نوکر ہوں گے، جو حور اور غلمان ہوں گے، جب وہ ان عورتوں اور مردوں کو دیکھیں گے تو 500 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، ایسا حسن بڑھا دیا جائے گا. تو یہ جنت جو ہے یہ واقعی ایسی جگہ نہ کوئی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے نہ کوئی کان نے اس کو سنا ہے کہ یہ کتنی عجیب اور غریب، کتنی زبردست ترین جگہ ہوگی. اس لیے اس جنت کا سوال کرنا اللہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جس طرح کا حسن چاہے گی عورت اسے مل جائے گا. مرد جو جنت میں ہوگا اس کی عمر 32 سال ہوگی، فل جوانی کی عمر ہوگی، اور ہر عورت کی عمر جنت میں 18 سال ہوگی، کہ 18 سال کی عورت جو ہے وہ اس کی جوانی بھرپور ہوتی ہے، اور جنت کی عورت جو ہے وہ ہمیشہ کنواری رہے گی، اپنے خاوندوں سے میل جول بھی کرے گی، اس کے باوجود بھی اس کی جسم کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی کنواری عورتوں کی جیسی ہوگی، جنت میں اس کو وزن گین کرنے کا ڈر نہیں ہوگا کہ ہائے موٹی ہو گئی، یہ بھی ڈر نہیں رہے گا، ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے شوق کا جو کھانا چاہے گی کھائے گی، اس کے باوجود بھی عمر 18 سال ہی رہے گی، جسامت کنواری لڑکیوں والی رہے گی۔ تو کیا عجیب چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، اس جنت کے اندر تم کو وہ ملے گا جو کچھ تمہارے جی کی چاہت ہوگی، بلکہ لفظ تشتہی استعمال کیا، جو بھی تمہارے دل کی اشتہا ہوگی وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ جنت اتنی زبردست جگہ ہوگی، واقعی انسان اس جنت کو سوچتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ جی ابھی اس جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو جنت کے تذکرے حدیث پاک میں خوب آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں، کچھ تذکرے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ جنت وہ چیز ہے جو ہر انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، نبی علیہ السلام نے خوب ترغیب فرمائی ہے رمضان کے ان دنوں میں، واقعی اللہ سے مانگ لیجیے اللہ ایک مرتبہ جنت پہنچا دے۔ وہ ایک بڑے میاں تھے نا، ان کو جنت کا بڑا شوق تھا، تو دعا اللہ سے کرتے تھے، اے اللہ بس ایک مرتبہ جنت کے اندر ڈال دے، اس کے بعد میں خود ہی اپنا انتظام کر لوں گا۔ تو وہ بیچارہ بس یہی اللہ سے مانگتا کہ یا اللہ جنت میں پہنچا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ رمضان میں چار چیزیں کرنی ہیں، ایک چیز ہے استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت، جنت کے اندر داخلے کی دعا اور جہنم سے پناہ کی دعا، یہ چار چیزیں مومن کے لیے، اور یہ سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو مشہور خطبہ دیا تھا حضرت سلمان فارسی والا خطبہ، اس میں یہ چار چیزوں کا بھی حکم فرمایا ہے کہ یہ چار کرنی ہے تم نے رمضان میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ جب گناہ سے بچو گے توبہ کرو گے، تو اس آیت میں بھی فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور انہی کے لیے جزا ہے بخشش کی ان کے رب کی طرف سے، وہ جنت تجری، اور وہ جنت ہے تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ مغفرت بھی ہے اور جنت بھی ہے، جس چیز کو اللہ تعالی اتنا بڑا اجر کہہ رہے ہیں واقعی بہت بڑی چیز ہوگی، اس لیے آگے فرمایا کہ یہ جنت جو ہے نا تم اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہو، ذہنوں میں جو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوب اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پتہ چل جائے اس جنت میں جانے کے لیے رونا شروع کر دیں ہم، سمجھدار بڑا آدمی ہوگا نا آنسو بہانا شروع کر دے گا، یا اللہ جنت دے دے جنت دے دے جنت دے دے، ایسی یہ زبردست جگہ ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، تو کیا وہ جگہ ہوگی، کیا وہ جگہ ہوگی۔ آگے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، اور ہو چکے تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض، پھر تم زمین میں پھرو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو ایک تو وہ ہے جو معافی مانگتا ہے اور اب اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، اور ایک جو ہے وہ گناہ پہ پکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جنت تو کیا، آخرت میں تو جہنم ہی دینی ہے، اس دنیا میں گھوم کے دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ تو پھر بات وہی جو پچھلے کلاس میں بتائی کہ انسان پہ جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو وہ جب گناہ بہت ہی بغاوت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسا ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ قرآن میں بتا دیا کہ اچھا اگر اللہ سے بغاوت کرنی ہے پھر پھرو زمین میں جا کے دیکھو کہ کیا انجام کیا۔ چنانچہ قوم عاد کی جگہ، تو صالح مدائن صالح والی جگہ، یہ جہاں عذاب آئے ہیں بڑے بڑے اللہ کے، وہ جگہ ابھی بھی موجود ہیں، وہاں جا کے دیکھو کہ اللہ نے کیسے ان قوموں کو، پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا۔ تو دو راستے ہیں، ایک اللہ سے معافی مانگنے کا راستہ، ایک بغاوت کا راستہ. اور جب جنت سن لیتا ہے بندہ تو انسان کہتا ہے کہ بس اس کے لیے مجھے اس دنیا میں کچھ بھی کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. پھر اس کے بعد فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہ ھدًى اور ان کے لیے ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، یہ آج اسے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور انہی کے لیے جزا ہے بخشش کی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور کیا خوب اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے، قد خلت من قبلکم سنن اور ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض تو پھر پھرو زمین میں، فانظر کیف کان عاقبت المکذبین اور دیکھو کیا انجام ہے جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح ہے، وہدوں اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. مستورات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لوح لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔